देवता गुजारिश करूंगा जिसे रिमेंबर हूँ आज मेरे मजलिस से आप फरमाए आपके मुहर्रम के साल के हम से की आखिरी मजलिस है इंशाल्लाह का हम समाप्त फरमाते रहेंगे जनाब मौलाना से अली मुर्तजा जैदी साहब किबला की सेहत व सलामती और पूरे उम्र और तमाम अजादार में सैयद शहदा की सलामती तमाम राजे और जाम और मैं हक की सेहत व सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावात
पढ़िए شب جمعہ ہے شب جمعہ رحمتوں برکتوں کی مغفرت کی شب ہے آپ کی اور ہماری کوئی نہ کوئی مرحوم ہوں گے یقیناً جو منتظر ہوں گے آپ کی دعاؤں کے لیے آپ کی فاتحہ کے لیے آپ نے دو مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے خدا اس کا ثواب بھی ان تمام مرحومین کو ارسال فرمائے گا ایک بار پھر تمام مرحومین کی بلندی کے لیے اہل بیت اطہار کی شفاعت کے حصول کے لیے بالاخص شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے جو آخری سانحات میں بارہ چنار میں شہید ہوئے اور فلسطین کے محاذ پر اور مختلف محاذوں پر لبنان میں مختلف جگہوں کے اوپر لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی شفا یابی کے لیے جلد از جلد شفا عاجل و کامل کے لیے بلند آباد میں درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل ارجم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے خدا و مثال نے یہ عظیم الشان نعمت نصیب فرمائی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونا اہل بیت کی روایت موجود ہے فرمائے جو چاہتا ہے کہ میدان حشر میں ہمارے ساتھ ہو جس کی آخرت ہمارے ساتھ ہو اسے چاہیے ہمارے غم میں غمگین رہے ہماری خوشیوں میں خوش رہے یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے نصیب کی ہے مولا چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے ان امام مظلوم کی شہادت کے موقع پر ان کے وارث کے حضور عرض تسلیت کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمنان امامت ہیں قابل اصلاح نہیں ہو ان کی غارت ہونے کے لیے برباد ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم کل کر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم فرودگار عالم کے لطف و کرم سے خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتنی خوبصورت، اتنی گہرائی پہ مشتمل دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے والی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے فاصلے کے باوجود، ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود، زبان کا فرق ہونے کے باوجود، الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے پاس مولا کے فرامین موجود ہیں، ان کے ارشادات موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں۔ یعنی میں کبھی کبھی ایک مثال میں سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی خاندان ہو جس کے پاس نسلوں کا کوئی خزانہ رکھا ہو، اس خزانے کی وراثت انہیں ملتی رہتی ہو، ہر نسل اس خزانے کی حفاظت کرتی ہو، اور مثال کے طور پر 25-30 نسلیں گزرنے کے بعد کوئی ان سے پوچھے کہ اس خزانے میں ہے کیا اور اسے پتہ نہ ہو کہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا ستم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ یہ جو مولا کی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں صحیفہ کی شکل میں، اللہ شاہد ہے اگر ان دعاؤں کے جمع ہونے کی تاریخ کا جائزہ لیں، شاید ہر دعا کے پیچھے شہید ہوئے ہیں، ہر دعا کے پیچھے لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہ دعائیں ہم تک پہنچیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان دعاؤں کے اندر کچھ اسرار ہیں، ان دعاؤں کے اندر کچھ ایسی پراسرار چیزیں بھی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک اسی طرح شب جمعہ کے موقع پر، جمعرات کے دن، ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، جب قم میں تھا تو ان سے پڑھا کرتا تھا، فلسفہ پڑھتا تھا، اور بہت عارفانہ شخصیت استاد فیاضی کے نام سے۔ تو ایک دفعہ جمعرات کے دن ایک درس میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، سنایا کہ ان کے ایک استاد ہوتے تھے مرتضی حائری، شیخ مرتضی حائری، شیخ مرتضی حائری فرزند تھے شیخ عبد الکریم حائری کے، شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے حوضہ علمِ قم کی بنا رکھی تھی، اس کو تاسیس کیا تھا، اور وہ بھی مولا سید الشہداء کی ایک خاص عنایت کے نتیجے میں۔ شیخ مرتضی حائری اپنے استاد فیاضی اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ اگر دنیا کی محبت ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک نسخہ میرے پاس ہے۔ دنیا کی محبت ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حب دنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور اگر کوئی اپنے دل سے دنیا کی محبت صحیح معنی میں نکال سکے، سمجھ لیں اس نے ہر برائی کی جڑ اپنے اندر سے ختم کر دی، بہت بڑی بات ہے۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ کوئی یہ کام کر سکے۔ لوگ 40-40 سال 30-30 سال صرف اس پہ محنت کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے، نہیں ہو پاتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام میں، یعنی خابن کعبہ کے اطراف میں جو مسجد حرام ہے، اس میں خاص دعا ہے صحیفہ کی، اگر وہ کوئی شخص مسجد حرام میں پہنچ کے پڑھے، اور شاید کوئی عدد بھی ذکر کیا تھا جو میرے ذہن میں نہیں رہا، کہا کہ یہ پڑھے تو خدا اس کو دنیا کی محبت سے نجات دے دے گا۔ تو استاد فیاضی نے اتنا سنا، اور گویا ان کے استاد نے نہیں بتایا کہ صحیفہ سجادیہ کی وہ کون سی دعا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر میں پورا صحیفہ سجادیہ بھی مسجد حرام میں بیٹھ کے پڑھ لوں، اور مثلاً 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ، پورا صحیفہ سجادیہ پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے پورا صحیفہ سجادیہ مسجد حرام میں بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھو، میں پڑھوں گا تاکہ اس دنیا کی مصیبت سے نجات حاصل ہو جائے۔ بہت بڑی مشکل، اور دعاؤں کے اندر سب کچھ ہے۔ میں بلا کسی مزید تمہید کے امام کی ایک دعا سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا انداز کیا ہے دعاؤں کو بیان کرنے میں، اور مصلحتیں کس طرح سے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ البتہ یہاں پر کوئی ممکن ہے کہ ایک سوال ہم سے کبھی کرے کہ مولانا یہ جو دعا کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ دعا کے الفاظ اہم ہوتے ہیں یا صرف معنی اہم ہوتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر امام نے عربی میں کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، آیا یہ الفاظ اہم ہیں یا ان کے پیچھے جو معنی امام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ارشاد فرمایا، وہ اہم ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر غیر معصوم کا کلام ہو تو الفاظ اہم نہیں ہیں، مفہوم اہم ہے، لیکن معصوم کے کلام میں لفظ بھی اہم ہے، مفہوم بھی اہم ہے، یہ امام کا کلام ہے. اگر لفظ کوئی اور ہو سکتا ہوتا تو امام وہ لفظ ارشاد فرماتے، اس کا مطلب ہے اس لفظ میں بھی کوئی اہمیت ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں بھی اہمیت ہے اور جو مفہوم ہے اس میں بھی اہمیت ہے. اب امام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے طلب رزق کے لیے، رزق کو طلب کرنے کے لیے. تو مثلا آپ جب انشاءاللہ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مولا کے صحیفے کی فہرست کو آپ دیکھیں دعاؤں کو، تو اس میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جس پہ رزق کی تنگی ہو وہ یہ دعا پڑھے، جس پہ رزق کی تنگی ہو وہ یہ دعا پڑھے. اب اس دعا سے میں آپ مفہوماً عرض کرتا ہوں اور لفظاً جا کر آپ کوشش کیجئے گا، کل بھی عرض کیا تھا آج بھی عرض کر رہا ہوں، ایک کم از کم دعا آج شب میں ضرور پڑھ لیجئے گا. کل اب بعد میں ویکینڈ بھی آ رہا ہے آپ کا ہفتہ اتوار، کوشش کیجئے گا کہ ضرور پڑھ لیجئے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. میں دو مفہوم صرف اس دعا سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. امام نے اللہ سے جو دعا مانگی اس میں دو بہت اہم مفہوم ارشاد فرمائے. ایک مفہوم یہ ارشاد فرمائے کہ خدایا رزق کی تنگی کو میرے لیے اتنا آسان کر دے، رزق کی تنگی کو میرے لیے اتنا آسان کر دے کہ ایسا نہ ہو میں ان سے رزق کی امید رکھوں جس سے تو نے امید رکھنے کو نہیں کہا ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات ہم لوگ اپنی رزق کی امیدیں اللہ کے دشمنوں سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی دیوی عزت میں سے کچھ نہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ ایسے کاروباروں سے امید لگا لیتے ہیں جو گناہ پہ مشتمل، ایسے ذرائع سے امید لگا لیتے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو مجھے رزق نہیں ملے گا، جس کی خدا کے نزدیک نہ اہمیت نہیں ہے بلکہ خدا کے نزدیک منفور ہے مثلا. اور عذر کیا ہوتا ہے؟ عذر یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد راستہ ہے میرے پاس، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کسی کو گناہ کے ذریعے رزق دے سکتا ہے تو اس کو اطاعت کے ذریعے نہیں دے گا؟ پھر کیوں نہیں دے گا؟ جب گناہ کے ذریعے تم نے کما لیا تو کچھ حیا کرو، جو خدا تمہیں گناہ کرنے کے باوجود دے رہا ہے وہ اطاعت کرنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ اطاعت کرنے پہ بھی دے دے گا. تو پہلا تصور جو امام نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ رزق کی تنگی ہمیں اپنی جڑوں سے نہ اکھاڑ دے کہیں، ایسا نہ ہو ہم بنیادوں سے ہل جائیں. تو مثال کے طور پر الحمدللہ خدا تعالی نے اتنے سالوں رزق دیا، کبھی بھوکا نہیں سونے دیا. اگر ایک دن خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی دن سختی آ گئی، سہلو، البتہ جو میں کہہ رہا ہوں آسان نہیں ہے، لیکن مجھے لیکن دعا کے حساب سے امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کوئی سختی آئے، کوئی مشکل آئے تو تم پریشان اتنے ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے ڈھیر کر دو. تو امام نے خدا سے پہلے یہ مانگا، اس کے بعد ایک اور بہت اہم مفہوم جو رزق کے معاملے میں وہ ارشاد فرمایا، جو ہم اور آپ کے ذہن میں بچپن سے ہے لیکن پتہ نہیں کیوں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور ہم شاید وہ بھلا دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. ہم بچپن سے مولا کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان سنتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں، الرزق رزقان. رزق دو قسم کا ہے، رزق تطلبوک، رزق یطلبوک. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے. کوئی مشقت کرنے والا بھی رزق کو اپنے سے نہ دور کر سکے گا نہ مزید لا سکے گا. رزق ہے انسان کے نصیب میں، خدا نمتال قرآن کریم میں فرماتا ہے لا نسألکم رزقا نحن نرزقوک، ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم تم کو رزق دیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. اچھا یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیوں جب ہم بڑے ہوتے ہیں دوسروں کو کسی مکاری سے کسی گناہ سے تیزی سے کماتا دیکھتے ہیں تو ہماری حرص ہمارے اوپر قابض آ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ رزق اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ ملنا ہے ہمیں، بھول جاتے ہیں. وہ مشہور و معروف واقعہ اس کام کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر امام نے کسی شخص سے کہا کہ وہ ان کی سواری کو تھام کے کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے یہاں تک کہ امام تشریف لائیں. امام جب واپس تشریف لائے تو وہ زین جو سواری کے اوپر تھی اس کو لے کے بھاگ گیا تھا. پھر امام نے گویا حضرت قمبر کو کچھ پیسہ دے کے بھیجا کہ یہ پیسہ لے کے جاؤ اور ایک نئی زین لے کر آؤ. وہ نئی زین لے کر آئے تو وہ وہی تھی جو امام کی تھی. تو امام نے پوچھا کہ تم نے جس سے خریدی اس کا حال لیا کیا تھا؟ بتایا تو وہ وہی تھا جس کو امام نے سواری پکڑائی تھی. تو امام نے فرمایا، اب فرض کیجئے جو امام نے زین خریدنے کے لیے پیسے دیے وہ 2 درہم تھے، فرض کر. امام نے فرمایا کہ میں نے یہ قصد کیا تھا کہ جب میں باہر نکلوں گا تو اس کو اس کی خدمت کے صلے میں 2 درہم دوں گا. یہ 2 درہم اس کے نصیب میں تھے جو اس کو میری طرف سے انعام میں حلال ملنے تھے، اس نے حرام میں کمائے، اس نے حرام میں کمائے. یہ واقعہ علامتی واقعہ ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ تم حرام سے کماؤ یا حلال سے کماؤ اپنا رزق بڑھا نہیں سکتے، یہاں تک میں کہوں گا گھٹا بھی نہیں سکتے. صرف ایک مشکل ہے، یا حلال سے کماؤ گے اور اگر صبر نہیں کیا نعوذ باللہ تعالی پھر حرام سے کماؤ گے. یہ رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. امام نے دعا کے دوسرے حصے میں اس پہ اشارہ فرمایا، اور نہج البلاغہ میں مولا نے ایک اور جگہ پر رزق کے حوالے سے اسی مفہوم کو ایک اور جملے میں ارشاد فرمایا، وہ بھی میں اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں. مولا سید سجاد، ان کے اجداد اور ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ، وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمیں نہیں معلوم درود کی برکتیں کیا ہیں، یہی کہتے ہیں ہم اہل دنیا ہیں، ہم دنیا کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے. کم سے کم یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری محفلیں منور ہوں تو نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجو. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میں اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات اعمال کرتا ہوں، کبھی ممبر پہ بیٹھ کے بول دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں اب شاید مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، چونکہ میں نے ریاکاری نہ کر دی ہو. پھر میں سوچتا ہوں بول دوں گا شاید کچھ لوگ خلوص سے کر لیں گے، اس کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا. تو اس ششوپن میں انسان پھنسا رہتا ہے، بولے نہیں بولے، بولے تو ریاکاری کا خطرہ ہے اور نہ بولے تو وہ ثواب جو مل سکتا تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں طے کیا کہ میں ہر روز 14 معصومین کے نام کی مناسبت سے ہر معصوم کے لیے 10 مرتبہ صبح صبح 140 درود پڑھوں گا ہر روز. اور یہ میں نے کس لیے کیا؟ محمد آل محمد وجل اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ صاف بات ہے بالکل، اللہ ریاکاری سے مجھے محفوظ کرے، ہم دنیا میں بھی ان کے در کے فقیر ہیں، آخرت میں بھی ان کے در کے فقیر. یہاں دنیا میں بھی منتظر ہیں ان کے فرزند کی تشریف آوری کے، اس دنیا میں ان کی شفاعت کے منتظر ہیں، مرتے لمحوں ان کی زیارت کے منتظر ہیں، اپنے قبور میں ان کی جوار اور ان کی ہمسائیگی کے منتظر ہیں، ہم ان کے در کے فقیر ہیں. اس درود کے ذریعے سے میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا میں آپ کا فقیر ہوں، اور ہر روز آپ کے ایک ایک فرزند کے سامنے سر جھکا کر اپنے فقر کو آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں. کوشش کرتا ہوں اس دوران میں, چونکہ میں ظاہر طالب علم ہوں, میں نے اہل بیت کے تاریخ کے حوالے سے بہت پڑھا ہوگا یقیناً, تو میں کوشش کرتا ہوں یہ 140 مرتبہ درود پڑھتے وقت ان کی تاریخ کو دہراتا رہوں, ان کے واقعات کو اپنے ذہن میں لے کر آؤں, ان کے مصائب کو کبھی اپنے ذہن میں لے کر آؤں. تو مثال کے طور پر جب شروع کروں تو مثلاً رسول خدا کے اجداد سے شروع کروں, پھر کچھ درود حضرت ابو طالب کے مقدس گھرانے پر بھیجوں, پھر کچھ درود بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر بھیجوں, اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی باقی ہستیوں کے لیے. تو ہم اس فقیر کی طرح ہیں جو کسی کائنات کے مالک کے سامنے رشتہ جوڑنے کے لیے بیتاب بیٹھا ہوا ہے. کوئی رشتہ مل جائے, کوئی دھاگا ہی مل جائے جس سے میں بندھ جاؤں. یہ درود بہت بڑا وسیلہ ہے جو ہمیں ان کی ہستیوں سے جوڑ سکتا ہے, تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیں. توجہ سے بھی بھیجیں اور کثرت سے بھی بھیجیں تاکہ انشاءاللہ ہم ان کی زیارت مقدسہ سے جڑے رہیں, خاص کر شب جمعہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. مولانا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور یہ جملہ 1400 سال پہلے کہا گیا, لگتا ہے جیسے ہماری آج کی حالت کو بھی بتا رہا ہے. امام نے فرمایا, مقدمتاً ذرا سا ایک دو جملے عرض کر دوں, ایک ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہے, وہ ہے تزکیہ نفس, تہذیب نفس, اللہ کی بندگی, اللہ کا قرب حاصل کرنا. یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو ہم لوگ ایک ہی حقیقت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ خدا نے ذمہ داری دی ہے, اس میں کوئی استثناء ہے؟ کوئی استثناء نہیں ہے. حتیٰ وہ شخص جو سر سے پاؤں تک مفلوج بستر پہ پڑا ہے, اس پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قرب کے لیے جد و جہد کرے. اس میں کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے. ایک وہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے لیے ذمہ داری سمجھ لیا ہے, جبکہ خدا نے کہا تھا تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی. مولا فرمانے نہج البلاغہ میں, تم لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جیسے خدا نے اس کو حاصل کرنا تم پہ واجب کیا ہوا ہو, اور تہذیب نفس سے تم ایسے غافل ہو جس جیسے خدا نے اس کا وعدہ کر لیا ہو, جبکہ وعدہ خدا نے تم سے رزق کا کیا تھا اور ذمہ داری تمہاری تہذیب نفس کی لگائی تھی, لیکن تمہارا دنیا کے پیچھے بھاگنا ایسے جیسے اس کی ذمہ داری تھی. اب ممکن ہے کوئی یہاں پہ ہم سے کہے کہ مولانا اگر رزق کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیا ہم نے کمانے کے لیے گھر سے نہیں نکلنا ہے؟ نکلنا ہے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نکلنا ہے. جو خدا نے اس معاشرے میں کاموں کو رکھا ہوا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے نکلنا ہے. تو اگر مثال کے طور پر اس معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے کہ لوگ علم حاصل کریں, تو علم دینے کے لیے نکلنا ہے, اس میں خدا رزق بھی دے گا. اگر خدا نے ذمہ داری, مثلا اس معاشرے کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کھانا بنایا جائے, گندم اگایا جائے, تو زراعت ذمہ داری ہے, میں اس کو ذمہ داری سمجھ کے انجام دوں گا, خدا میرا رزق بھی اس کے اندر دے گا. آپ زندگی کے تمام کاموں کو ذمہ داریاں سمجھ کے انجام دیتے رہیں, خدا آپ کا رزق پہنچاتا رہے. لیکن اگر کوئی دنیا ہی کے پیچھے بھاگنے کو سوچ لے, اس وقت کیا ہے, اس وقت ذمہ داری کے لیے نہیں جاتا کوئی کسی فیلڈ میں, اس وقت سب پیسہ کمانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمارا دیکھنے کا انداز خراب ہوا ہوا ہے. اس کی وجہ سے کیا مصیبت آتی ہے؟ اس کی وجہ سے ایک اور قانون عمل میں آ جاتا ہے. وہ قانون کیا کہتا ہے؟ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگے تو دنیا ذلیل کر کے تمہیں دوڑائے گی. قانون ہے خدا کا. اور اگر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے, اپنی ذمہ داریوں کے پیچھے بھاگے, جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, علیک بالآخرہ, تم آخرت کی ذمہ داری کو پورا کرو, تاتک دنیا ساغرہ, دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی, دنیا حقیر ہو کے تمہارے پاس آئے گی. ہمارا یہ فریم بالکل الٹا ہو گیا. اب اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو کیا کریں؟ یہ تو ایک معاملہ ہے. عزت ذلت کے معاملے میں ہم نے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا، معروف اور منکر کے بارے میں کچھ اور سوچنا شروع کر دیا، کون محترم ہے کون محترم نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا شروع کر دیا۔ اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو کیسے صحیح کرنا ہے؟ ایک راستہ اہل بیت کے کلام پہ غور کریں، ان دعاؤں پہ غور کریں، مولا کے نہج و بلاغہ پہ غور کریں، اس میں جو کلچر ہے اس سے اپنے آپ کو اسکیل پہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے، اور تاویلات بہت زیادہ مت کریں، عذر تراشی بہت زیادہ مت کریں، ورنہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے کبھی۔ ان کی کلچر کو دیکھیں، ان کے پاس عزت کس کے لیے تھی، انہوں نے زندگی میں کس چیز کو اہمیت دی تھی، اس کو اہمیت دیں، تب ہم ایک صحیح راستے کے اوپر چل سکتے ہیں۔ ہم نے اس خمسہ مجالس کے لیے ایک عنوان ذہن میں رکھا تھا، اس عنوان کے تحت کئی باتیں آپ سے عرض کی، چونکہ اس سلسلے کی بس اب یہ آخری مجلس ہے تو میں اس عنوان کو بھی دہرا لیتا ہوں، اور چند باتیں جو عرض کی انہیں بالکل خلاصے کے طور پہ اشارہ کرتے ہوئے جو آخر پہ اب لے جانے کے لیے عرض کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم نے بنیادی طور پہ جو اس سلسلے میں عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ جو اہل بیت کی اولویتیں ہیں وہ اولویتیں کیا ہیں، اہل بیت جس کو پرائیورٹی دیتے ہیں وہ پرائیورٹی کون سی چیز ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیا، آپ کا وجود خود بخود اس نقشے پہ بنے گا جو اہل بیت نے دیا تھا۔ یہ جو سیرت اہل بیت اطہار ہے یہ گویا ایک بلو پرنٹ ہے ایک انسانیت کا، جو ان کی سیرت کے اوپر چلے گا اس میں وہ انسان کریٹ ہو جائے گا جو بلو پرنٹ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ سول انجینئر سے نقشے لیتے ہیں اور اس نقشے کے اوپر ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، بلڈنگ اور نقشہ بالکل ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ اہل بیت کی سیرت وہ بلو پرنٹ ہے جو انسان کو کامل بناتی ہے، جتنا آپ اس نقشے پہ چلیں گے آپ کا وجود کامل ہوگا۔ اگر آپ کا وجود کامل ہوگا تو کیا ہوگا، کامل نہیں ہوا، ناقص بھی ہوا، نزدیک بھی آئے تو کیا ہوگا، خود بخود اس کے اثرات مرتب ہوں گے، خود بخود وہ تمام نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے جس کے وعدے کیے گئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ وعدے کیا ہیں، مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، یہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا بچہ نشے کیوں کرتا ہے پھر، یہ جو ہمارے بڑے بعض اوقات نشوں میں چلے جاتے ہیں کیوں چلے جاتے ہیں، کیوں ان کے دلوں کو اطمینان میں حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ اس بلو پرنٹ پہ نہیں بنے ہوئے جس پہ اہل بیت نے بنانے کو کہا تھا۔ اگر یہ اس پہ بنتے تو ان کے وجود کو دلوں کو اطمینان نصیب ہونا تھا، جبکہ وہاں سے نصیب نہیں ہوا تو اب کس سے لے رہے ہیں، اب مصنوعی چیزوں سے اطمینان لے رہے ہیں، کوئی دولت کے نشے میں ہے، کوئی طاقت کے نشے میں ہے، کوئی شہرت کے نشے میں ہے، کوئی منشیات کے نشے میں ہے۔ تم اگر صحیح جگہ سے اطمینان نہیں لوگے تو تم سمجھ رہے ہو کہیں اور سے مل جائے گا، یہ صرف شراب ہے، دھوکا ہے، پیچھے بھاگتے رہو گے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، اس سیرت کو اپناؤ، اس سیرت کو دیکھو، خود بخود انسان کو وہ اثرات نصیب ہوں گے۔ مثلا ایک اثر کیا ہو گیا، ایک اثر یہ ہو گیا کہ دل کو اطمینان رہے گا، کوئی اور بھی اثر ہے؟ ہاں اثر ہے، مومن خود بخود دوسرے انسانیوں کے لیے سکون کا سبب ہے، نہ فقط یہ کہ خود اپنے لیے سکون کا سبب ہے، دوسری انسانیت کے لیے سکون کا سبب ہے۔ کیا نشانی ہے اس کی دیکھ لو، 1400 سال ہو گئے، میسم تمار کو کیا بھول گئے تم، کیوں یاد رکھا ہوا ہے؟ ابھی تک 1400 سال کے بعد بھی میسم تمار کی یاد دلوں کو گرماتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ اثر ہے جو خدا نے مومن کی ذات میں چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے تھے اب نہیں ہوتے ہیں، نہیں، اب بھی ہوتے ہیں، اب بھی چلتے ہیں۔ یہ جو میں اور آپ اہل بیت کی شاگردی میں زندگی گزارنے والے آیت اللہ عظمیٰ بہجت، آیت اللہ خمینی اور یہ آغا تبا تبائی اور ان کے جیسے لوگوں کے اثرات دیکھتے ہیں، یہ کیا بلا وجہ میں آئیں گے؟ میں نے خود آغا بہجت کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ ایسی خاموش طبیعت کے تھے اور لوگوں کے ہجوم سے ایسے بھاگنے والے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جیسے گریز کرتے ہیں، فرار کرتے ہیں لوگوں کی ہجوم سے، لوگوں کے درمیان شہرت سے. اور اس وقت یہ عالم ہے، الحمدللہ 30 سے زیادہ ملکوں میں تو میں مجلسیں پڑھنے جا چکا ہوں، جس جگہ پہ جاتا ہوں ان کا نام لوگ جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی شہرت کے لیے کبھی کوئی ایک جملہ بولا؟ نہیں کیا. تو ان کی آواز کیوں پھیل گئی لوگوں کے درمیان؟ کیوں ان کا احترام پھیل گیا؟ یہ خدا کا وہ قانون ہے جو اہل بیت اطہار کی طبعیت میں ہے. تو میں اپنے آپ سے شرمندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، تو ہم نے یہ کیوں نہیں اختیار کر لیا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تم پاکستان میں تشیع کا فروغ چاہتے ہو؟ سب چاہتے ہیں. تو تشیع کا فروغ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کتابیں پھیلانے سے ہے؟ نہیں ہے. ضروری ہے کتابیں بھی پھیلائیں، چینل بنانے سے ہے. ہاں چینل بھی مدد دیں گے، سوشل میڈیا سے وہ بھی مدد دیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہو جائیں گے اگر کردار نہیں ہوا. اس کے ساتھ بنے گا. اچھا آپ کہیں گے مولانا ہم نہ نجف گئے، نہ ہم قم گئے، نہ ہم مولوی ہیں. کس نے کہا کہ کردار بنانے کے لیے مولوی بننا ہوتا ہے؟ وہ ایک اور ذمہ داری ہے جو انتہائی اہم ہے، اگر کوئی کر سکے تو اس کو نبھائے. لیکن کردار بنانے کے لیے کس نے کہا کہ صرف نجف میں ہی جانا پڑے گا یا قم میں ہی جانا پڑے گا؟ کیا کریں؟ جن چیزوں کا آپ کو یقین ہے کہ اہل بیت نے کہا ہے، اس پہ تھوڑا تھوڑا سا عمل کرنا شروع کر دیں بس. آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس علماء نہیں ہیں جو ہدایت دیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں. یہ سب باتیں اہم ہیں لیکن بنیاد نہیں ہیں. کیوں؟ اہل بیت نے ہم سے کہا ہے کہ تم جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. یہ اصول ہے، اس میں کتاب نہیں آتی ہے، اس میں کوئی نہیں آ رہا ہے. خدا وسیلے بناتا ہے، مسبب الاسباب ہے. آپ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے اتنی بڑی تعداد میں جہاں تشریف فرمائیں، اور ظاہر ہے آپ کتنی مجلسوں میں چلے جائیں گے، آپ کتنے کتابیں پڑھ لیں گے، میں ان تمام کے اہمیت کو قبول کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا، صرف امپورٹنس جس کو دیں وہ یہ کہ آپ جو کتاب پڑھیں، جس مجلس میں جائیں، کچھ سیکھیں عمل کریں بس. کچھ سیکھیں عمل کریں. اچھا اب چونکہ مجھے اہل بیت کی پرائیورٹیز کو میں نے تفصیل سے عرض کیا، کس طرح ظلم کے خلاف انہوں نے جہاد کرنا سکھایا، کس طرح اللہ کی بندگی کرنا سکھایا، کس طرح معرفت نفس سکھایا. اب آخر میں آتے ہوئے مجھے بعض اوقات یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی لوگ سمری کے طور پہ کچھ سننا چاہتے ہیں جس سے وہ رائٹ ٹریک پہ آ جائیں. مثلاً ہمارے پاس بہت مشہور ایک حدیث ہے، اس کا بھی میں تذکرہ عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایک حدیث ہے ہمارے پاس، مستند حدیث ہے، اور آیت اللہ خمینی نے اس کے اوپر شرح لکھی، بہت خوبصورت کتاب. اس حدیث کا نام ہے عقل اور جہالت کا لشکر. عقل اور جہل کا لشکر. تو اس حدیث میں فرمایا 75 لشکر عقل کے ہیں اور 75 لشکر اس کے مقابلے میں جہالت کے ہیں. یہ کوالٹیز ہیں ایکچولی. تو مثال کے طور پر علم عقل کا لشکر ہے یا جہالت کا ہے؟ عقل کا. مثلا اللہ کے اوپر توکل کرنا، یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ عقل کا لشکر ہے. انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ عقل کا لشکر ہے. اب اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں وہ جہالت ہیں. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص ان صفتوں پہ کام کرے تو خدا اس کی عقل کو کامل کر دے گا. خدا اس کی عقل کو کامل کر دے گا. آپ اتنے افراد یہاں تشریف فرما ہیں، آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا دو تین صفتیں بتائیں جن پہ ہم عمل کریں خدا ہماری عقل کو بہتر کر دے. پتہ نہیں کتنی دفعہ میں ایک روایت عرض کر چکا ہوں جس میں 9 صفتیں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ حدیث ہے جس میں 75 صفتیں بیان ہوئی ہیں, ایک اور حدیث ہے جس کے اندر 9 صفتیں بیان ہوئی ہیں. میں تفصیل میں جائے بغیر آپ کی خدمت میں اپنے جیسے شخص کے لیے طالب علم جو پہلا قدم اٹھانا چاہتا ہے صرف 3 صفتوں کو اشارہ کروں گا. اگر صرف 3 صفتوں پہ انسان محنت کرے وہ طالب علم ہے جس نے پہلا قدم اٹھا لیا. ہاں, اور یہ جو پہلا قدم ہے آپ یقین مانیے تمام استاد کہتے ہیں سب سے مشکل پہلا قدم ہے, سب سے مشکل پہلا قدم. تو کسی عارف سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آیت اللہ سید علی قاضی یا ان کے کسی استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ ہم سے کتنا دور ہے, تو انہوں نے کہا ایک قدم, ایک قدم دور. کہا وہ قدم کون سا ہے؟ کہنے کہ وہ قدم جو تم پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو بس پھر خدا ہی خدا ہے. بس اپنے نفس کے اوپر پہلا قدم رکھو, یہ قدم تم نے صحیح رکھ لیا پھر خدا ہی خدا ہے, پھر کوئی مشکل نہیں. یہ پہلا قدم کیسے اٹھتا ہے, یہ کیسے اٹھتا ہے؟ تو میں نے بہت اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر میں نے تھوڑی محنت کی اپنے اوپر کہ بھائی یہ قدم پہلا قدم کون سا ہے. تم پہلے میں کچھ 2 صفتیں نکال کے رکھتا تھا کہ یہ پہلا قدم ہوگا, پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں ان 2 صفتوں سے پہلے ایک قدم ہے, وہ بھی میں کئی دفعہ یہاں پہ عرض کر چکا ہوں گا, لیکن اس چیپٹر کو اختتام تک لے جانے کے لیے 3 صفتیں عرض کروں گا. اگر ان 3 صفتوں پہ انسان طالب علم ہونے کے ناطے محنت کر لے اور ان 3 صفتوں کو سمجھنے کے لیے کوئی PhD نہیں کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, بہت سادہ ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد ما صلی علی محمد آل محمد. عجل فرد. میں آپ کا بالکل وقت نہیں لوں گا ان کو حتیٰ تشریح کرنے میں. پہلی صفت رحم دلی, بے رحم مت بننا, حتیٰ جانوروں کے لیے بے رحم نہیں بننا, چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی بے رحم نہیں بننا, رحم دل بنو. دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کتے کے لیے بھی بے رحم نہیں بننا, نجس جانور ہے نہیں بے رحم نہیں بننا, کسی انسان کسی جانور کے لیے بے رحم مت بنو. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے حیوان نما جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمی نہیں کی تھی, ان کے ساتھ بھی رحم دلی دکھائی تھی. صحیح, آپ گھر کے سربراہ ہو ممکن ہے, ہماری بہنوں میں مائیں بہنیں وہاں پر ہیں, کوئی جوان یہاں پر ہے, پورے جو جس سطح میں ہے اپنے آپ سے صرف ایک بات پوچھتا رہے کہیں میرے دل میں بے رحمی تو نہیں کسی کے لیے. دشمن کے لیے بھی بے رحم مت بننا. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی انسان بے رحم انسان ہو, کب بے رحمی آتی ہے؟ جب انسان غصے میں آتا ہے. غصے میں آتا ہے تو بعض اوقات ایسی بے رحمیاں دکھاتا ہے, وہ علیحدہ ہی درندے ہوتے ہیں جو بے رحمی دکھا کے مزے لیتے ہیں, وہ علیحدہ ہی درندے ہوتے ہیں. عام انسان بے رحمی کب دکھاتا ہے؟ جب یہ غصے میں آتا ہے. آپ بے رحم بن کر اچھے انسان نہیں بن سکتے, اپنے آپ کو رحم دل بناؤ. آپ کہیں یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے, آج رات کل دن کسی وقت میں اکیلے میں بیٹھ جاؤ, اپنے کیریکٹر کو تو خود جانتے ہو نا, اپنے آپ سے پوچھو میں کسی معاملے میں بے رحم تو نہیں, پوچھو اپنے آپ سے, کوئی ایسا تو نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو کل خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ بے رحمی دکھائی ہے. اگر ایسا ہے پھر مانوی ترقی بہت مشکل ہے, یہ مانوی ترقی نہیں ہو پائے گی. خدا تعالیٰ نے کیوں اس کو اتنی اہمیت دی ہے میں کیا عرض کروں, بس ایک آئے کریمہ عرض کروں گا, کتب علی نفسہ الرحمہ. خدا فرماتا ہے میں نے اپنے نفس کے اوپر رحم دلی لکھ دی ہے, بے رحم کو قبول نہیں کرے گا. نبی بھی بنا کر بھیجا افضل الانبیاء اشرف الانبیاء, ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو آپ آج اس سال 2024 اہل بیت کے طالب علم ہونے کے ناطے مولا چوتھے امام کی شہادت کے دن ہم سے کہیں اہل بیت کی تعلیمات میں سے کچھ سکھاؤ. پہلا پوائنٹ, رحم دل بنو, بے رحمی ختم کر دو. بدترین جگہ جہاں پہ انسان بے رحمی دکھاتا ہے کہاں پر ہے؟ جب وہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ضعیف ہوتا ہے, پھر یہ پاگل ہوتا ہے, یہ اس کو کمزور دیکھ کر اس کے سامنے بے رحمی دکھاتا ہے. اہل بیت اسے قبول نہیں کریں گے. بس اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا میں ہر رات نماز شب پڑھتا ہوں لیکن آدمی بے رحم ہوں, تو میں اس سے کہوں گا تم نماز شب مت پڑھو, پہلے اپنی بے رحمی کو صحیح کرو, اس کو صحیح کرو, ورنہ اس سے کچھ نصیب نہیں ہونے والا. البتہ اگر دونوں کام کرے بہت ہی اچھا. پہلی صفت رحم دلی, دوسری صفت صداقت, سچائی. سچائی چاہیے. جھوٹا مکار نہ اہل بیت کا اچھا ماننے والا بنے گا, نہ کبھی ان کا ساتھ دینے والا بنے گا. مطمئن رہنا اسے. جھوٹا مکار انسان اس نظام کے کام نہیں آئے گا. کیوں؟ پورا نظام اصدق الصادقین کا بنایا ہوا ہے. وہ صادق ہے, اس نے کبھی جھوٹ کو پسند کیا ہی نہیں ہے. اب انسان کے پاس تاویلات کا اور عذر کا گویا پورا ایک انبار لگا ہوا ہے کہ اس عذر کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں, مت بولو. شاید کوئی جگہ ایسی ہو سو میں سے ایک جہاں پہ انسان کے اوپر عذر واقعی اللہ کے نزدیک ہو کہ وہ جھوٹ بول لے, ورنہ نہیں ہوتا ہے. ایک روٹین میں جھوٹ چل رہا ہے, یہ کون سا عذر ہے؟ یہ تو تباہی ہے. اور یہ جو میں اور آپ سنتے تھے نا کہ پچھلے ہمارے ایسے ہوتے تھے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا مکاشفے ہو جایا کرتے تھے, وہ معنوی ترقیاں کرتے تھے, ہم لوگ کیوں نہیں ہیں ایسے؟ اس وجہ سے ایسے نہیں ہیں چونکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ پھیلا ہوا ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو کیا خدا کے فرشتے اب کام نہیں کر رہے؟ کیا خدا کے فرشتے نعوذ باللہ تعالیٰ اب مدد نہیں کرتے؟ کیا اب بھی نازل ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کے کچھ بھائی مجاہدین مثلاً لبنان میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمنوں کے سامنے, انہوں نے کیا اصول اپنائے کہ اتنے طاقتور بن گئے؟ انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, انہوں نے اصول یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہمیں کسی جہاد میں اپنے دشمن پہ فتح چاہیے تو واجب حرام نہیں, مستحب اور مکروہ کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تو ان کا جو سب سے سلیکٹڈ گروپ ہے اس کا نام ہے گروہ رضوان, جنہوں نے اللہ کی رضایت کو حاصل کر لیا, جس سے دشمن کانپتا ہے کہ یہ گروہ کہیں بیچ میں نہ آئے. کیوں اس کا نام رضوان رکھا ہے؟ چونکہ انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا, تب خدا نے ان کو طاقت دی ہے, تب خدا نے ان کے بات میں ہیبت ڈال دی ہے, تب خدا نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا. آپ پاکستان میں اس خطے میں شیعت کا فروغ چاہتے ہیں, حق کا فروغ چاہتے ہیں, رحم دلی دکھائیں, صداقت دکھائیں. تیسری ایک بات, وہ خیر پہلے زمانے میں کہتے تھے ایک پرندہ ہے جس کا نام مثلا ہما ہے, تو وہ کہتے تھے یہ انقا ہے, مثلا یہ ہے ہی نہیں, یہ صفتیں اب ہمارے یہاں انقا ہیں, اب ختم ہو گئے. تو تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت ہے امانت داری, امین ہونا. اللہ رحم دلی پسند کرتا ہے, نبی کو بنایا رحمت للعالمین. جب نبی تشریف لائے تو دو صفتیں اپنی منوا لیں, ایک امانت, ایک صداقت. یہ بلو پرنٹ سامنے ہے. آپ نے میں نے اہل بیت کی تعلیمات پہ چلنا ہے, قرآن کریم کو کشف کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نظام کے اندر کام کرنے کا کوئی موقع دے, یہ سسٹم. اگر یہ تین نہیں ہیں تو میں یہاں پہ بیٹھ کے قسم بھی کھا سکتا ہوں, قسم نہیں کھانا چاہیے مکروہ ہے, لیکن میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اگر یہ تین نہیں ہیں تو کوئی اگر سر پہ قرآن لے کے بھی 24 گھنٹے کھڑا رہے یہ دین کے کام نہیں آئے گا. خدا نے ان تین کے علاوہ قبول نہیں کرنا ہے کسی سے. تو اگر مجھے مجلس پڑھنی ہے اور صحیح مجلس پڑھنی ہے جس سے خدا خوش ہو، جس سے اہل بیت خوش ہوں. رحم دلی چاہیے، صداقت چاہیے، امانت چاہیے. یہ تین نہیں ہیں، میری مجلس دنیا کے کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
الحمدللہ رب العالمین. خدا متعال نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ یہ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکے. ہم بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں. خدا انشاءاللہ بحق مولا امام زین العابدین علیہ السلام آسان کرے گا. درود بھیجے محمد والے صلی اللہ محمد علی محمد عجل فرج. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج. بس ایک بات، آخری بات اور عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. عزیزان محترم، ہم لوگ بہت عجیب ٹائم پر کھڑے ہوئے ہیں. کئی لحاظ سے عجیب ہے یہ جو گزشتہ دو دنوں کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر. اس وقت سے اب تک ایک کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزرے ہیں، تقریباً 30 گھنٹے. شاید اگر کوئی مجھ سے کہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگلے 48 گھنٹے میں کئی سالوں کی تاریخ لکھی جائے گی. اگلے 48 گھنٹوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور یہ نہیں کہ سب کچھ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا، نہیں، شاید شروع ہو جائے گا، پھر کئی سالوں تک چلنا ہے. اب یہ کیا موقع ہے جس پہ میں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. کیوں اللہ نے ہمیں اس ٹائم میں یہاں بھیجا ہے، یہ خدا جانتا ہے. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے، جیسے میں نے دوسرے یا تیسرے دن عرض کیا تھا، جب مولا نے یہ فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کہ خدا نے جاننے والوں سے عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو عزیزان محترم، اگلے 48 گھنٹے، 50 گھنٹے، اگلے ہفتے، 2 ہفتے میں کچھ بھی ہو، اگر ظالم کے ظلم پہ خاموش بیٹھے رہے، ہمیں اس کی سزا ملے گی. کیا سزا ملے گی؟ وہ ظلم ہم پہ حاوی ہو جائے گا. جب کسی قوم کو ظلم کے خلاف نہ بولنے کی سزا ملتی ہے تو کم سے کم سزا ملتی یہ ہے کہ وہ ظالم ان کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. ظالم حاکم ہوتا ہے. اور میں دوسرے دن بھی عرض کیا تھا، کچھ دوستوں نے ہمارے کچھ باتیں کہنا شروع کی ہیں جس سے میں دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جیسے حسینیت کا کوئی پیغام نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، کربلا کا کوئی پیغام نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی. ہم وہ نہیں ہیں، ہم سید الشہداء کے پیغام کو سمجھتے ہیں، سید الشہداء کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس خاطر بچپن سے نعرہ لگا جائے، بزرگوں نے ہمیں سکھا جائے، اور وہ لاکھ کوئی بولے، ہماری زبان سے ختم نہیں ہوگا. ہم معتقد ہیں، کہتے رہیں گے حسینیت. یہ دیکھو، یہ جو کوئی بھی جہاں کہیں بیٹھ کے کہہ رہا ہے نا، حسینیت میں سے سیاست کی بو آ رہی ہے. میں اس کو بولوں گا تمہیں پتہ نہیں کس چیز کی بو آ رہی ہے، ہمیں حسینیت میں سے حسین کی بو آتی ہے، ہمیں حسینیت میں سے بی بی زینب کی خوشبو آتی ہے، ہمیں حسینیت میں سے مولا امام سجاد کی زنجیروں کی آواز آتی ہے. نہیں چھوڑیں گے. دشمن کے سامنے ہم نے 25 دفعہ کہا ہے، مار لو، جلا لو، کچھ بھی کر لو، ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. اب اگر ہمارے چند بے وقوف دوست آ کر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں تم بھول جاؤ، ہم نہیں چھوڑ پائیں گے، یہ ہماری رگوں کے اندر ہے، یہ ہماری ماؤں نے ہمیں گھٹیوں میں پلا دیا ہے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. کل کے یزید کے بھی مخالف ہیں، آج کے یزید کے بھی مخالف ہیں، کل کے فرعون کے بھی مخالف ہیں، آج کے فرعون کے بھی مخالف ہیں. اور اگر کوئی ہمارا دوست کسی آج کے یزید کو بچانے کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے یزیدیت مردہ باد مت کہو، تم بے وقوفی کر رہے ہو.
تم نادانی کر رہے ہو، یہ ہم نہیں چھوڑ سکیں گے، اس پہ ہم نے کٹ مرنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ یزیدیات، یزیدیات، ہم نے سید الشہداء سے کچھ سیکھا ہے، ہمیں فخر، ہم فخر، ہماری نسلیں کٹیں کٹ جائیں، ہماری نسلیں مر جائیں مر جائیں، ہم ہجوم میں اکیلے رہ جائیں رہ جائیں، ہماری جان حسین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں نے
کربلا، 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 کربلا۔
میں ہمیشہ ایک نعرے کو اپنی روح کے نزدیک رکھنا چاہتا ہوں، خدا شاہد ہے میں اپنے دل میں ایسی اس وقت درد احساس کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے نہیں بولوں گا تو میرے اندر سے روح پھٹنے لگے گی۔ سید الشہداء کا ایک نعرہ ہے جو دنیا نے سیکھ لیا ہے، جس قوم نے وہ نعرہ سیکھا ہے اس کو خدا نے عزت دی ہے، اس کو خدا نے عزت دی ہے۔ سید الشہداء نے اکیلے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا، جس قوم نے سیکھ لیا اس کو خدا نے عزت دے دی۔ ہیہات منا ذلہ،
ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ۔
اب کوئی ہم سے لاکھ بولتا رہے کہ وہ پیغام نہیں تھا، یہ پیغام نہیں تھا، بھول جاؤ، یہ ہمارے دماغوں سے بہت اوپر کی بات ہے۔ وہ شعر کا وقت نہیں ہے، شب جمعہ مقروء بھی ہے، لیکن ایک شاعر نے کچھ اس طرح سے کہا تھا، میں شعر نہیں پڑھوں گا، کہ تم سمجھتے ہو یہ حسین کے دیوانے ہیں نا، یہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم امام حسین کے دیوانے ہیں، لیکن ہم بہت سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں، ہم فلسفے پڑھ کے دیوانے ہوئے ہیں، ہم سید الشہداء کو ہم نے مفتے میں نہیں اختیار کیا ہے، کچھ سوچ کے اختیار کیا ہے۔ یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہماری موت ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ کیسے بھول سکتے، کیسے بھول سکتے،